وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغان طالبان کی جانب سے افغان سلامتی ٹیم کے 10 ارکان کی رہائی کی خبر سے شروع کریں گے, جس کو امریکہ افغانستان امن بات چیت کے لیے اچھی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم کراچی میں نہتے شہریوں پر پولیس فائرنگ سے ہلاکت اور آخر میں ایرانی مظاہروں میں سینکڑوں ہلاکتوں پر گفتگو کریں گے. اور ہم ابتدا کریں گے افغانستان کے معاملات پہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغانستان پر عبور رکھنے والے سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی, جبکہ یہاں سے ہمارے ساتھ ہوں گے بین الاقوامی معاملات پر عبور رکھنے والے پروفیسر فیضان حق, جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اس حوالے سے اور یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی اس معاملے پر بات چیت بھی ہوئی ہے, ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
عالمی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان 10 افغان فوجیوں کو افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمند کے ضلع نہر سراج میں جمعرات کو رہا کیا گیا ہے اور انہیں عالمی تنظیم کے حوالے کر دیا گیا. افغانستان کے لیے ریڈ کراس کے نمائندے یوان پیڈرو کے مطابق رہائی پانے والے قیدیوں کو افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ طالبان کی طرف سے 10 افغان قیدیوں کی رہائی ایسے وقت عمل میں آئی ہے جب رواں ہفتے ہی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. طالبان نے کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کی 2 مغوی پروفیسروں کو طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے 3 رہنماؤں کے بدلے میں رہا کیا تھا. ادھر امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے طالبان کی طرف سے 10 افغان فوجیوں کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بقول یہ پیش رفت قیدیوں کے تبادلے کے بعد ہوئی ہے. خلیلزاد نے اپنی ٹویٹ میں اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ یہ اقدامات تشدد میں کمی اور افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت معطل ہے, جسے تجزیہ کار اعتماد کی بحالی کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں. افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے اس کے 2 نتائج ہو سکتے ہیں. ایک اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اعتماد کی فضا کچھ بحال ہونے لگی ہے, ٹرمپ کے جو 2 مہینے پہلے جو اس نے وہ کاروائی کی تھی, ٹاکس کو کینسل کیا تھا, اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہے کہ کچھ اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے. اس لیے امید یہ کی جاتی ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو سٹالڈ مذاکرات ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں. دوسرا اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ آن ہولڈ تھا, وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو سکتا ہے کہ اب شروع ہو جائے فائنلی.
قبل ازیں جمعرات کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی سے فون پر الگ الگ گفتگو کی. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے امریکی اور آسٹریلوی شہریوں کی بازیابی کو ممکن بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں کی کوششوں اور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ نے مغوی پروفیسروں کی رہائی کو مثبت پیش رفت قرار دیا, جنہیں 2016 میں طالبان نے کابل سے اغوا کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی, بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ طالبان نے سے پہلے 2 مغربی پروفیسرز کو رہا کیا, اب جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 افغان سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو انہوں نے رہا کیا ہے, اس سے کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس وقت طالبان امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟
بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان تو پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں, کیونکہ یہ جو مذاکرات 8 ستمبر کو ختم ہوئے, یہ تو امریکہ نے ختم کیے تھے. طالبان نے اس کا برا بھی منایا تھا اور وہ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائے اور کوئی معاہدہ طے پا جائے, اور ان کے خیال میں جب یہ معاہدہ ہو جائے گا, غیر ملکی فوج کا انخلا شروع ہو جائے گا, تو پھر جو باقی امور ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یعنی وہاں پہ اگر افغان حکومت یا انٹر افغان ڈائیلاگ میں اس کو شامل کرنا ہے تو وہ بھی ان کے خیال میں ہو سکتا ہے, اور پھر یہ جو جنگ بندی کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. طالبان نے کہا ہے کہ یہ دونوں امور جو ہیں اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے.
پروفیسر فیضان حق, آپ بھی ان معاملات کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک فون کال بھی ہوا ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے بیچ میں کچھ روابط بہتر بھی ہو رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بتائیے کہ پاکستان کس حد تک اہم ہے امریکہ کے لیے, اور یہ جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
لیکن جب تک افغانستان کا مسئلہ نہیں ہوگا, وہاں پہ امن قائم نہیں ہوگا, تو پاکستان امریکہ کے لیے اہم رہے گا. جب تک ان کی غیر ان کی فوج ہے, نیٹو کی فوج ہے, امریکہ چاہے گا کہ پاکستان تعاون کرے, طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے, جنگ بندی بھی کروائے, اور پھر طالبان سے کہے کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کریں. پاکستان بار بار طالبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت بھی کریں اور جنگ بندی کا اعلان کریں, یا کم از کم وائلنس میں کمی آ جائے تاکہ بہتر حالات پیدا ہوں اور بات چیت ہو سکے. تو میرے خیال میں کافی جو پیش رفت ہو رہی ہے, قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, یہ 10 جو افغان فوجی طالبان نے رہا کی اس کا پہلے اعلان نہیں ہوا تھا, تو یہ ایک بہت ہی خوش آئین قدم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر سگالی کے جذبات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور اس کو لے کر ابھی ممکن ہے کہ آگے جا کر طالبان اور امریکہ کے درمیان پھر سے مذاکرات ہوں, اور پھر امریکہ جو بار بار طالبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کرے, وائلنس میں کمی ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں ان امور کے اوپر ابھی بات چیت ہوگی.
اچھا,
اور پھر یہ بھی کہ انٹر افغان ڈائیلاگ جو ہونے والا ہے اس میں کافی دیر ہو گئی ہے. چین نے پیشکش کی ہے, باقی کئی ملکوں نے پیشکش کی ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ ممکن ہے کہ وہ افغانوں کی آپس میں بات چیت پھر سے شروع ہو جائے.
پروفیسر فیضان حق, آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟
جی جی جی, میں موجود ہوں.
تو آپ بتائیے کہ جو صدر ٹرمپ اور عمران خان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس سمت لے کے جا رہا ہے یہ معاملہ؟
جی, جو عمران خان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہے, اور بلکہ ان کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے روابط یا تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان, ان کے اس وقت تین پہلو بہت نمایاں ہیں. اس میں سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ ہے افغانستان اور افغانستان کے حالات, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اس میں یہ بات اس بات کا غمازی ہے کہ طالبان نے انڈائریکٹلی افغان حکومت کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ان کو مغربی جو پروفیسرز تھے, حضرات تھے, ان کو تو چھوڑنا ہی تھا کیونکہ امریکہ اور مغربی طاقتوں سے وہ زیادہ دشمنی نہیں بڑھانا چاہ رہے. لیکن جو اصل سمبولک یا علامتی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افغان جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو بری کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ کسی سطح پہ تعلق رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ورنہ اس سے پہلے افغان حکومت کے جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار ہوتے تھے ان کو وہ ویسے ہی مار دیتے تھے. یہ ایک پیش رفت ہے اور اس میں پاکستان بہت مدت سے کوشش کر رہا ہے. اب جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے پاکستان کی ریلیونس کیا ہے امریکہ کے لیے اس خطے میں. تو ایک تو ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کیا جو جغرافیہ ہے اس میں چائنا اور سی پیک اور پاکستان کی مشرقی سرحد پر انڈیا اور جو کہ امریکہ کا خاصا اب قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے, تو اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ افغانستان کے حوالے سے اس میں نمایاں وہ اور زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے امریکہ کے لیے, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پورا ہو چکا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو پاکستان میں نئی انویسٹمنٹس بھی آئی ہیں ابھی لوکلی پچھلے 2-3 ہفتوں کے, یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جڑی ہوئی ہیں. اور جو تیسری چیز ہے پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی ریلیونس ہے امریکہ کے لیے وہ ہے پاکستان کے جو روابط مڈل ایسٹ میں ہیں, جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے جو میں جو جو جنگیں یا جو کانفلکٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو انتہائی ہوشیاری سے نیویگیٹ کیا ہے اس میں, اور وہ سعودی عرب اور ایران کے جو کانفلکٹس ہیں اس میں بھی پاکستان نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہے جس میں وہ ایک نیوٹرل پاور کے طور پہ اٹھا ہے یا نیوٹرل بروکر کے طور پہ, اور افغانستان میں بھی اس نے اپنا کردار نبھایا ہے. تو اس وقت یہ جو ریلیونسز ہیں اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے, اور میرے خیال میں ہم یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے, جو یہ جو ریٹنگ تھی پاکستان کی, وہ بہتر ہو جائے گی, خاص کر جو ٹیررسٹ فنڈنگ وغیرہ کے سلسلے میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا, اس سے پاکستان نکل آئے گا, اور یہ اکمپلشمنٹس مجھے نظر آ رہی ہیں پاکستان کی حکومت کی.
رحیم اللہ یوسف زئی, آپ بتائیں, آپ نے خود ہی ذکر کیا اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجیں نہیں نکلیں گی افغانستان سے. آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ خود بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ فوجیں مختلف جو ممالک ہیں ان سے نکل جائیں, لیکن یکایک ان کا یہ فیصلہ جو ہے, آپ کے خیال میں اس نے کس حد تک طالبان پر پریشر بڑھا دیا؟
اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر غیر ملکی فوج نہیں نکلے گی تو پھر یہ جو معاہدے ہونا جا رہے ہیں یا مسئلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ پھر رک جائے گا. طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ غیر ملکی فوج نکل جائے, اور اسی کے لیے پورے 15 مہینے بات چیت ہوئی. تو پہلی تو یہ ان کی شرط ہے, اس کے بغیر تو میرے خیال میں معاملات طے نہیں ہوں گے, لیکن اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, ہو سکتی ہے ٹائم ٹیبل اگر امریکہ چاہے کہ مزید ان کو زیادہ وقت دیا جائے تو یہ میرے خیال میں ممکن ہے. اور یہ باقی جو امور ہیں, یہ جو ایک بات ہوئی نا کہ طالبان نے 10 افغان فوجی قیدیوں کو رہا کر دیا, پہلے وہ مار دیتے تھے, یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ طالبان نے افغان فوجیوں کو, پولیس والوں کو اور افغان سرکاری جو اہلکار ہے ان کو رہا کیا. کئی بار ایسا ہو چکا ہے, طالبان لوگوں کو پکڑتے ہیں, ان کی اپنی جیلیں ہیں, کئی جیلوں کے اوپر افغان فوج نے بھی قبضہ کیا, قیدیوں کو رہا کروایا, اور انہوں نے جیلوں کے ذریعے, قبائل یا مہاجرین کے ذریعے کئی بار افغان قیدیوں کو رہا کیا. صرف ان سے یہ انہوں نے شرط لگائی کہ آئندہ آپ افغان فوج میں کام نہیں کریں گے, آپ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ کئی بار ہو چکا ہے, لیکن اس دفعہ یہ باضابطہ ہوا ہے. اس بار یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے قیدیوں کی رہائی کی, تو یہ بھی اس میں ایک نقطہ تھا کہ افغان فوجی, میرے خیال میں ان کی نشاندہی بھی افغان حکومت نے کی ہوگی کہ خاص طور پہ ان لوگوں کو ہلمند میں جو گرفتار ہے رہا کیا جائے, تو وہ ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کا جو کردار ہے, وہ خیر آپ نے تو نہیں پوچھا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا کردار ہے اور وہ یہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں, طالبان نے قطر کی حکومت کا شکریہ ادا کیا, پاکستان کا ذکر نہیں کیا. قطر کا اس لیے کہ یہ جو 3 قیدی رہا ہوئے طالبان کے, وہ تینوں قطر پہنچ گئے ہیں اور وہیں پر میرے خیال میں رہیں گے. پہلے بھی جو قیدی طالبان کے رہا ہوئے, خاص طور پر جو 5 گوانتانامو کی جیل سے رہا ہوئے ایک امریکی فوجی کے بدلے, ان کے اوپر بھی یہ شرط تھی کہ وہ قطر ہی میں رہیں گے, یہ جا کر افغانستان سے پھر سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو وہ لوگ ابھی تک قطر میں ہیں, اور ان 5 کو طالبان نے اپنی مذاکراتی ٹیم میں بھی شامل کر دیا ہے, اور انس حقانی بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی شاید مذاکرات میں حصہ لیں گے.
اچھا, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان نے کچھ اچھے جذبات بھی دکھائے ہیں, اور جس کے تحت افغان سلامتی ٹیم کے 10 ارکان کو انہوں نے رہا کیا ہے. ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی ہیں پاکستان میں, جبکہ یہاں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق ہیں جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، کالرز کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم ان کے کالز لیتے ہیں۔ لیا سے محسن علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ محسن علی، جی جی بات کیجیے محسن علی۔
ہلو،
اچھا جی، طارق چختائی چونیا سے، جی جناب بات کیجیے۔
جی جی، السلام علیکم۔ بہت اچھی، سب سے اچھی بات یہ کہ یہ طالبان قیدیوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ مذاکرات کا اور یہ پیس پروسیس جب آتا ہے، یہ مسئلے چلتے ہیں، تو اچانک یہ کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں جس سے یہ پیس پروسیس وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ کیا یہ طالبان یہ مختلف پاکٹس میں یہ ان کے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں کہ یہ کون سے ایسے نا نظرانہ حالات ہیں جو وہ مذاکرات؟ تھینک یو۔
ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بھی میں عرض کر رہا ہوں مہمانوں سے، دونوں مہمانوں کو بھی سلام کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان امریکہ کے لیے افغانستان کے متعلق ایک خاص ملک ہے، مگر وہ ہر موڑ اور ہر جگہ پہ انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کو کیوں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں؟ یا پاکستان کی مشکلات میں وہ کیوں ساتھ اور ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ مہربانی، شکریہ۔
اچھا، شکریہ۔ اور بھی کالز آ رہی ہیں۔ محمد افضال نے کال کیا ہے، جی پنڈی سے۔
جی جی جی
جی، بات کیجیے رال پنڈی سے محمد افضال، بات کیجیے۔
جی
وعلیکم السلام۔
سر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ کبھی حل ہو جاتا، انڈیا یہ مسئلہ حل ہونے نہیں دیتا ہے کبھی بھی۔ یہ بات رکھو، یہ کچھ مشکلات ہوں گے پھر ضائع ہو جائیں گے۔ یہ انڈیا جب تک ہندوستان میں ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے دیتا۔
شکریہ۔ ہمیں کالز آ رہی ہیں اور جیسے جیسے آتی ہیں تو پروڈیوسر کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھرو کر دیں۔ جی، اور رحیم اللہ یوسف زی، آپ نے کالرز کو بھی سنا، ظاہر ہے ہر ایک پسند کرے گا کہ تعلقات بہتر ہوں دونوں ملکوں کے بیچ، لیکن کچھ ان کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ حائل ہے بات چیت میں، اس پر ذرا سا تبصرہ کیجیے۔
لیکن بھارت نے تو شروع میں طالبان سے مذاکرات کی مخالفت کی تھی، لیکن جب افغان حکومت نے بار بار طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی تو پھر بھارت نے بھی کہا کہ ہم افغان حکومت کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جب یہ مذاکرات رک گئے، جب ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات کو ختم کر دیا جائے گا، اس وقت بھارتی میڈیا کو ہم نے پھر دیکھا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ طالبان سے معاملات طے کرنا ممکن نہیں، وہ تو جنگ چاہتے ہیں، وہ تو امن نہیں چاہتے۔ تو طالبان اور بھارت کے درمیان تو پتہ ہے آپ کو کافی مسئلے ہیں اور کافی مخالفت ہے۔ تو طالبان کو اگر اس افغانستان کے سیاسی نظام کا حصہ بناتے ہیں، کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے، تو یہ بھارت کے لیے ناخوشگوار ہوگا اور وہ نہیں چاہیں گے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کا کوئی بڑا اہم رول ہو افغانستان کے معاملات میں یا نظام میں یا حکومت میں۔ اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان طالبان کے بہت قریب ہے، تو طالبان کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، باقی نیٹو کے جو ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے، طالبان سے معاملات طے کرنے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں بھارت کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اس طرح کے جو ہے معاملات رہیں گے, اور افغانستان بھی ان کا مقابلہ ہے آپس میں, بھارت کا اور پاکستان کا. پروکسی وار تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک کا اثر رسوخ افغانستان میں کم کرے اور اس کے لیے کام کریں.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی پاکستان سے, جبکہ یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع خاصا خوفناک ہے. کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے, پولیس کی غفلت کہہ لیجئے, جس کی وجہ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا اور دوسرا زخمی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت سینئر صحافی عاجز جمالی نے جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ ہیں سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ جمیل یوسف, جبکہ ہم سندھ حکومت کے ترجمان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
تفصیلات کے مطابق کراچی کینٹ کے رہائشی نبیل ہود بھائی اپنے دوست کے ہمراہ رات گئے ڈیفنس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران ان کی گاڑی کو روکا. پولیس اہلکاروں نے گاڑی کی تلاشی کی غرض سے لائٹ کھولنے کا کہا, جس پر نبیل نے گاڑی بھگا دی. پولیس نے گاڑی کا تعاقب کیا اور فاطمہ جنا روڈ پر پہنچنے پر پولیس نے ڈرائیونگ سائٹ پر گولیاں چلائی, جس سے نبیل اور سید رضا زخمی ہو گئے. پولیس اہلکار ان افراد کی مدد کرنے کے بجائے موقع سے فرار ہو گئے. اس دوران نبیل ہود بھائی دم توڑ گیا. ایس ایس پی ضلع جنوبی کراچی شیراز نذیر کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ واقعہ پولیس اہلکاروں کی غفلت لگتا ہے.
فائر کے نتیجے میں نبیل ہلاک ہو گیا اور رضا امام زخمی ہو گیا, تو ان کو ہاسپٹل لے جانے کی بجائے پولیس والے وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے نہ تو کسی بیس پہ اناؤنس کیا نہ کچھ. تو ایک تو ان کی پہلی غلطی تھی کہ ان کے بعد نہ اسلحہ تھا, نہ انہوں نے پولیس کے ساتھ کوئی مزاحمت کی, نہ کچھ کیا, اس پہ ڈائریکٹ فائر کیا.
واقعے پر تین پولیس اہلکاروں کو گرفتار اور سرکاری اسلحہ تحویل میں لے کر ان کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جبکہ مقدمے میں انسداد دہشت گردی قوانین کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا ہے. واقعے پر سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی کے سابق چیف جمیل یوسف کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ پولیس غیر پیشہ ورانہ اور غیر سائنسی بنیادوں پر کام کر رہی ہے. حال ہی میں صوبے میں نافذ کیا گیا پولیس ایکٹ کے تحت پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے. کمیشن کے ممبر کرامت علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس پر شہریوں کو اعتماد نہیں, جس کی وجہ سے شہری نے گاڑی روک کر تلاشی دینے سے بھاگنا بہتر سمجھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پولیس اور شہریوں میں اس اعتماد کی کمی ہے, لیکن اس کا سارا بوجھ پولیس پر نہیں ڈالا جا سکتا. کرامت علی نے کہا کہ پبلک سیفٹی کمیشن کے قیام کا مقصد پولیس اور شہریوں کے درمیان روابط کو بڑھانا اور شہریوں پر پولیس کے اعتماد کو بڑھانا, جبکہ پولیس کے خلاف شکایات کا ازالہ کرنا بھی ہے. تاہم ایکٹ پاس ہونے کے باوجود بھی کمیشن مکمل طور پر ابھی فعال نہیں ہوا. کمیشن کے تحت صوبے بھر کے اضلاع میں کمپلینٹ سیل قائم کیے جانے ہیں, جبکہ اس کی ہیلپ لائن بھی قائم کی جائے گی.
ابھی تک کمیشن کا چونکہ سیکرٹریٹ فنکشنل نہیں ہوا ہے, ہوپ فلی یہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا, تو پھر وہاں ہم ایک ہیلپ لائن بھی بنائیں گے اور سینٹر ہوگا کمپلینٹس کے لیے. کوشش ہم کریں گے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک یہ معلومات پہنچے.
ان واقعات پر انسانی حقوق کے کارکن اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے متعدد بار اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور ہم شروع کرتے ہیں سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ جمیل یوسف سے. اور جمیل صاحب, آپ بتائیے اس واقعے کے بارے میں آپ کا جو تبصرہ ہے. ظاہر ہے کہ عام شہریوں کو روکنا چاہیے جب پولیس ان کو روکتی ہے. نبیل اور سید رضا نے کیا غلطی کی, لیکن دوسری طرف آپ بتا سکتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے کیا غلطی ہوئی اس کیس میں؟
دیکھیے بات تو صحیح ہے کہ جب پولیس روکے تو شہری کو روکنا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. بٹ ہمارے معاشرے میں جو یہاں ہے وہ تو اتنا کانفیڈنس لیول اتنا لو ہے کہ اسپیشلی رات کے ٹائم پر اگر کوئی چیک کرنے روکتا ہے تو شہری اسٹوڈنٹس, ینگ بچے تو گھبراتے ہیں, ایلڈرس تو پھر بھی رک جائیں گے, وہ تو نہیں ہوگا, بٹ یہ بچے گھبراتے ہیں کہ کبھی کوئی غلط کیس میں نہیں ڈال دیں یا کچھ چیز ہے. تو کانفیڈنس لیول کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کوشش کی نہیں کہ عوام اور پولیس کے بیچ میں رابطہ ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اوپن اکاؤنٹیبلٹی ہو, یا کوئی میٹنگز ہوں, یا کوئی لیکچرز ہوں, یا کوئی پبلک کمپلینز آفس ہو. تو ظاہر ہے بچے گھبرا کے جاتے ہیں, بٹ یہ تو ایک چلو بسائز دا پوائنٹ ہے. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اگر اسنیپ چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کیا ہے؟ ویپنس پہ ان کو ٹریننگ آتی نہیں ہے اور آپ ان کو ایس ایم جیز اٹھا کے پکڑا دیا ہے. ایس ایم جی اتنا لیتھل ویپن ہے کہ اگر آپ کو پراپرلی یوز کرنا نہیں آتا ہے تو فرسٹ بلٹ تو ٹھیک ہے, آفٹر دیٹ وہ تو ویپن کنٹرول میں ہی نہیں رہتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں جدھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسی اسنیپ چیکنگز کدھر ہوتی ہیں اور یہ لوگ کو ویپن کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ ویپن ٹرین بغیر کر کے آپ ایس ایم جیز نہیں دے سکتے, آپ پیلٹس کی دے رہے ہیں, وہ ٹریننگ ہونی چاہیے, ٹائر پہ شوٹ کریں, کیا کلنگ کا کوئی سولوشن ہے؟
بالکل,
تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹارگیٹ کر کے سیدھا کھڑکی کی طرف مارے کہ وہ رک جائے. کیا ہے گاڑی چلے جاتی, چلے جائے چیس کریں کتنی دور تک جائے گی. آپ دیکھ لیں باہر ویسٹرن ورلڈ ماڈرن ورلڈ میں میلوں تک وہ فالو کرتے رہتے ہیں, انٹرسپٹ کرتے ہیں, فائن. تو یہ چیزیں پریپیئرڈ ہونی چاہیے اسنیپ چیکنگ کے لیے. آگے ایک بلاکیڈ ہونا چاہیے کہ اگر یہاں سے جائے تو آگے روک سکیں, ٹائر بسٹرز رکھ سکتے ہیں, اسپائکس رکھ سکتے ہیں آپ. تو اگر آپ آرگنائز صحیح ٹریننگ کے ساتھ اسنیپ چیکنگ کریں, وہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے اسنیپ چیکنگ میں, دے دیتے ہیں ایسے کہ بھائی روکو اور چیک کرو, کوئی ہاتھ میں آ گیا تو وابا ہو جائے گی, نہیں آیا تو جنازہ نکل جائے گا. تو یہ تو
افسوس کی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میں سابق سینیٹر گیان چند ہیں اور سندھ حکومت کی امید ہے کہ نمائندگی کر رہے ہیں. گیان چند صاحب, آپ اس واقعے کے بارے میں اگر کچھ کہہ سکیں. ہم جانتے ہیں یہ امیر لڑکے تھے, ظاہر ہے اس وجہ سے بھی میڈیا میں خبر آئی, لیکن اس میں پولیس کی کوتاہی آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا سزا دیکھتے ہیں؟
لیکن پولیس کی کوتاہی تو یقیناً ہے, اور آج کل میڈیا کا دور ہے, اس میں غریب کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے سٹیز میں, تو اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کراچی کے حالات اور پورے ملک کے حالات جو ہیں وہ مختلف عمرانہ دوروں سے گزرتے ہوئے اس طرح کے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہونے لگے, جو ایک اچھے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے. ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ پولیس نے جو بھی کیا, لیکن یہ بھی اپریشیٹیبل چیز ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے نوٹس لیا اور وہ جو قاتل ہیں پولیس والے کی وردی میں ہیں وہ سب پکڑے جا چکے, ان کے خلاف دہشت گردی کا کیس بھی بن چکا ہے. یہ اچھی خوش آئند بات ہے کہ کم از کم ان کے خلاف ایکشن تو ہوا. تو یقیناً کچھ حالات ایسے رہے جن حالات میں پولیس کو یوز کیا گیا, اور یہ ٹارگیٹ کلنگ سے پھر وہ جو ہاف فرائی اور فل فرائی کا ڈرام چلا. تو سندھ کے حالات میں بھی میں کہوں گا کہ کبھی کہیں پہ دیہات میں ڈاکو راج تھا, سٹیز میں دہشت گردی کا راج تھا, تو اس کے خلاف اسٹیٹ پالیسی یہ کچھ ہوا, تو وہ ٹرینڈ جو ہے ابھی کنٹرول ہوتے ہوتے ٹائم تو لے گا.
اس وقت ہمارے ساتھ عاجز جمالی ہیں, یہ صحافی ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں. عاجز جمالی, آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیے کہ پولیس والے کس حد تک نوجوانوں کو اس وقت اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں؟ یہ لڑکے نہتے تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, ان کا کیس آ گیا ہے میڈیا میں, لیکن یہ اس طرح کے واقعات کس حد تک ہو رہے ہیں کراچی میں؟
جی بالکل, یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات کراچی میں پہلے بھی ہوئے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. اس لیے کہ اس کے دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیس خود کرائم میں ملوث ہے, پولیس سے لوگوں کو ڈر ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, خود ابھی کچھ ہی دن پہلے کراچی پولیس کے جو چیف ہیں غلام نبی میمن, اس نے ایک کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ لا تعداد پولیس افسران کو گزشتہ 4 مہینے کے دوران جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا, سزائیں دی گئی ہیں اور جیلوں میں ڈالے گئے ہیں. یعنی پولیس افسران خود جرائم پیشہ لوگوں سے مل کر جرائم کرتے ہیں, اس لیے خاص طور پہ رات گئے یا اگر ایسا وقت جو سمجھے کہ دیر کا ٹائم ہے تو پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں, اس وجہ سے نہیں رکتے ہیں. یہی واقعہ ہے نوجوانوں کے ساتھ جو ہوا ہے گزشتہ شب کو کینٹ اسٹیشن کے قریب, جس میں یہ نبیل ہود بھائی نامی جو نوجوان ہے جاں بحق ہو گیا ہے اور ایک نوجوان جو ہے وہ زخمی ہے. زخمی نوجوان کے بقول کہ یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پولیس نے ان کو روکا, بلکہ پولیس نے ان کے پیچھے پیچھے فائر کیے, لیکن یہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے, لیکن بعد ازائن کو جب روکا گیا تو اطلاعات یہ ہیں کہ پیچھے سے پولیس نے فائر کیے, جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. لیکن اس میں ایک دوسری یہ غفلت تو میں نہیں کہوں گا, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پولیس کی غفلت ہے, یہ تو دہشت گردی ہے. یہ اس پہ دہشت گردی ایک کے تحت مقدمہ میں درج ہوا, یہ ویسے ہے بھی دہشت گردی, یہ غفلت نہیں ہے. غفلت تو ہو جائے تو شاید احساس ہو کہ چلو پولیس نے امن امان کی وجہ سے یہ کیا ہو, لیکن یہ تو چونکہ ڈیفینس کھڈا مارکیٹ سے لے کے کینٹ اسٹیشن تک یہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور اس 3 کلومیٹر تک پولیس نے نوجوانوں کا پیچھا کیا ہے. دوسری جو ہمیں اطلاعات اس پہ ملی ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر فائرنگ ہونے کے بعد یہ دونوں نوجوان کافی دیر تک وہاں موقع واردات پر پڑے رہے. جو زخمی ہے یہ بات اس نے کہی ہے, اور جو ہو سکتا ہے کہ اگر وقت پہ ان کو طبی امداد دی جاتی, ان کو کسی ہاسپٹل پہنچایا جاتا, جو نبیل نامی نوجوان جانبھر ہو گیا شاید وہ بچ جاتا, تو اس کو بھی ہم انتظامی غفلت کہہ سکتے ہیں.
بہرحال
اس واقعے پہ حکومت نے ایک نوٹس لیا ہے, اور جیسے ابھی آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پولیس کے جو ذمہ دار تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور یقیناً اس میں جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے.
ذرا سا ہم آپ کے پاس آتے ہیں دوبارہ سے, کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں ان کو ذرا سا موقع دیتے ہیں. لنڈی کوٹل سے اختر حسین چنواری, جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم صاحب, آپ کو آپ کا مہمان کو بڑی سلام اور احترامات.
وعلیکم السلام.
جی صاحب, میں تقریباً 1998 سے آپ کا پروگرام سنتا ہوں, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ اس کو ہر وقت کامیاب اور کامیابی سے چلا رہا ہے. جی میرا خیال, میرا نظر یہ پولیس کے بارے میں کہ پاکستان کا سارا سسٹم پولیس کی وجہ سے خراب ہے, اور یہ انوالو ہوتا ہے سارا غلط کام. میں تھوڑی سی ایک واقعہ آپ کو اپنی میرے ساتھ
ابھی ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ.
ایک شکایت کا ہے, ایک میں لوٹا,
جی جی,
میں لاہور آ رہا تھا کراچی سے ٹرین میں, صبح میں گھر سے نکلا کراچی سے ڈیرے سے, یہ کٹا مارکیٹ میں جب میں پہنچا تو پولیس والے نے رکا اور میرے جیب میں جتنا پیسہ تھا اس نے لوٹ رہا, پھر میں نے چیخے مارے اور پھر وہ بندے بھاگ گئے, تو پھر تھوڑی سی پیسہ اس نے میرے جیب سے نکالا تھا. سارا سسٹم یہ پولیس کی وجہ سے پاکستان کا خراب ہے. بڑی مہربانی, بڑی بڑی مہربانی.
عبد الرزاق نے کال کیا ہے پشین سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پشین سے بات کر رہا ہوں, عبد الرزاق بات کر رہا ہوں. کل شاہ سوک سبزی منڈی پر ہمارا بیٹے کو گولی مار دیا گاڑی چینتے ہوئے.
ظلم ہے.
آج ہمارا گھر میں پوچھو ہمارا گھر میں کیا حال ہے.
بڑا بڑا بڑا
امیر لوگوں کا تو ویسا پرمکے تک پہنچ جاتا ہے, ہمارا پار تک نہیں پہنچتا ہے.
آپ کی بات درست ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ابھی ہم بات کرواتے ہیں اس پہ. اٹک سے فتح محمد.
جی باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
باجی آپ کا ادارہ تو بہت کوشش کر رہا ہے کہ مظلوم لوگوں کو انصاف ملے, لیکن یقین جانے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. پولیس ظلم بھی کرتی ہے, انصاف میں رکاوٹ بھی ڈالتی ہے, اور قانون سے صاف بچ بھی جاتی ہے.
جمیل صاحب, آپ نے لوگوں کو سنا, مطلب پولیس کے خلاف جتنی شکایات ہیں, اور جس طرح عاجز جمالی نے کہا پولیس جرائم یافتہ بھی ہوتی ہے, جرائم میں اگر ملوث ہو, حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ صحیح قسم کے پولیس والے بھرتی ہوں؟
دیکھیے نفیسہ, یہ بالکل جو چیزیں ہیں جو سب فیکچوئل چیزیں ہیں, آپ کو پتا ہے ہم سی پی ایل سی میں اتنے سال تھے. یہ جب لاسٹ آپریشن ہوا تھا تو جب میں نے بنایا تھا اس کا پروپوزل, اس میں میں نے کہا تھا کہ ساری پولیس کو ویٹ کر لیں پلیز, اوکے. تو ساری پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوئی ہیں جو کبھی قابل ہی نہیں تھے پولیس میں آنے کے لیے, ان کو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. آپ تو سینئر آفیسر سے بات کرتے ہیں, وہ تو سب پالش ہیں, ویل ٹرینڈ ہیں, بٹ اگر نیچے سے فورس ہی اس قابل نہیں ہو جس کی ٹریننگ ہو, اس کا کیا ہو؟ دوسرا, پبلک فرینڈلی انہوں نے بنایا نہیں. تیسرا, ٹیکنالوجی کے یوز ہے ہی نہیں. دیکھیے نا, کیمراز کی بات کر کر کے ہم تھک گئے ہیں پچھلے 10-15 سال سے. سپریم کورٹ بھی کوگنیزنس لیتا ہے. یہ کام پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے کہ ٹیکنالوجی کی سپورٹ دیں, اسنیپ چیکنگ کر دیں تو کیمراز کا یوز ہو, کیسے اسکیپ کرے, کیا ہو. پولیس فائر کر رہے ہیں تو فائرنگ کی ضرورت کیا ہے؟ اب ان کو ٹریننگ جیسے میں نے کہا دی نہیں ہے, تو وہ تو ٹائر پہ شوٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اسنیپ چیکنگ تو کم از کم یہ تو پراپرلی آرگنائز ہو سکتی, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پولیس کمپلینز میں جیسا یہ سرچ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں اور وہاں ہو رہا ہے, تو ان کا کیا ہے, ریکروٹمنٹ کہاں ہے, ڈیوٹیز کدھر ہے؟ آپ کی پولیسنگ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, تو یہ کوشش پولیٹیکل گورنمنٹس نے کیا ہی نہیں آج تک. نہ کیمرا کی ٹیکنالوجی ہے, نہ کرائم کا پیٹرن سے نہ سرچ وہ کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں پر کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہو رہا. اب جیسے بات کی کرام نے پبلک سیفٹی کمیشن بنائی ہے, آپ ذرا ان کے ممبرس کے ذرا شجرا تو دیکھیے نا, جو پبلک سیفٹی کمیشن کے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر یہ کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اس میں جو ریپرزینٹیو آئے ان کا ایک ایک کا شجرا تو اوپن ہے نا, میڈیا کو بھی اوپن ہے. تو ان سے آپ کیا مطلب امید رکھ سکتے ہیں؟ یہی امید تھی کہ یہ امپروومنٹ ہو, جو جاپانیز ماڈل کی پولیسنگ لا رہے ہیں تو وہ تو کم از کم بہترین بنانا چاہیے تھا اٹمپٹ کر کے. پبلک کو یہ بھی نہیں دے سکتے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ, تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہر وقت 5-10 سال بعد آپریشن بھی کرتے رہے, ویپنز بے تحاشا دے دیا ہے, ویپنز کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہونا ہے.
ہمارے ساتھ سابق سینیٹر گیان چند ہیں, اور آپ بتائیے, آپ نے کالرز کو بھی سنا, اگر پولیس والے جوان بچوں کو گولی مار دیتے ہیں, کیا پولیس کے اندر کوئی اس طرح کا انتظام ہے یا حکومت کے اندر کہ ان لوگوں کی سنوائی ہو اور ایسے پولیس والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟
لیکن ایک بات تو یہ کہ میں سابق نہیں, ابھی سٹنگ سینیٹر ہوں.
اچھا,
زبردست. دوسری بات یہ کہ میں جہاں تک یوز آف ٹیکنالوجی سے بات ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں, باقی سب ملبہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں پہ یا پولیٹیکل بھرتیوں پہ لگایا جائے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اسٹیٹ لیول پہ پالیسی بنی تھی کہ دہشت گردی کو اور یہ ڈاکو راج جو تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو ایز پر پالیسی کسی کو شوٹ کرنے کا, گولی چلانے کا اختیار دے دیا گیا تھا, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں, تو وہ ایک ٹرینڈ تھا, اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کا یوز ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس جو پالیسی تھی اس سے باہر آ کر اب جو بھی اس قسم کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کے پہ پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں. کوئی کسی بھی پوسٹ پہ ہو لیکن وہ کرائم کرتا ہے, کسی کو پولیس والے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بھی گولی مار دے. اگر اس نے گولی ماری ہے یا کوئی قسم کی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جس طرح اس واقعے میں پولیس کے خلاف ایکشن لیا, پوری ایف آئی آر ہوئی, گرفتاریاں ہوئی اور اس پہ دہشت گردی کا قلم لاگو کیا گیا, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. پولیس ٹریننگ
کا بہت فقدان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ سب چیزیں اگر گورنمنٹ جو ہماری بھی ہے اور پورے پاکستان میں اگر اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے تو اس ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے, اسٹیٹ لیول پہ جو ہمارے پاکستان کے سسٹم میں ہے اس میں سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. تو وہ اگر ایز اسٹیٹ پالیسی کی جنرل پالیسی لے لی جائے کہ کسی کو بھی پولیس والے کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کرائمس میں انوالو ہو, یہ تو ایک خون کا معاملہ آ گیا. لیکن چھوٹے چھوٹے کرائمس جیسے ہمارے کالرس نے کہا کہ کسی کے جیب سے پیسے نکال دیے گئے, کسی سے کیا کیا گیا, کسی سے کیا کیا گیا, تو یہ پورا جو ہے اگر جو چوکی دار ہے وہ بھی چوری کرنا شروع کر دے, پولیس والے جو تحفظ دینے والے ہیں وہ آزاد بن جائیں تو کیسے معاشرہ چل سکتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ نے کو بھی سوچنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ پولیس والوں کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف ایکشنز لیے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ہماری یہ جمہوری سسٹم آگے بڑھے گا تو ان چیزوں پہ لوگوں کا وہ آواز بھی سنا جائے گا اور لوگوں کے آواز کے بدلے میں لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے بھی احساس پیدا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے, کوئی بھی راہ چلتے ہوئے کم از کم پولیس والوں کے ہاتھوں تو مارا جانا نہیں چاہیے.
اور جب تک کتنا نقصان ہو جائے گا. باہر کیف ہمارے ساتھ ہے, سینیٹر گیان چند, ان کے ساتھ ہے سی پی ایل سی کے سابق سربراہ جمیل یوسف, اور ہمارے ساتھ ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاجز جمالی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے ایران, جہاں اس وقت صورتحال گھمبیر ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وہاں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں اور مظاہرین پر فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے سنا ہے کہ درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایرانی میڈیا کے پاکستان میں نمائندہ آغا مسعود, جبکہ ہم ایران چل رہے ہیں جہاں سے راشد نقوی جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
ایران کی سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سیکرٹری ابوالحسن فیروز آبادی نے کہا کہ ریاستی ادارے کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش ختم کرنے کا فیصلہ جمعرات کو متوقع ہے. ان کے الفاظ,
امیدوار ہیں کہ شرائط فراہم بشے کہ این اقدام ناخواسته.
ہمیں امید ہے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے تاکہ اس غیر مطلوب اقدام کو روکا جائے اور ہر ایک کو دوبارہ انٹرنیٹ تک رسائی ہو سکے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے تو ان کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے کہ سائبر اسپیس کی سپریم کونسل یہ فیصلہ کرے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ اگلے دو روز میں ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے ایران کی سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سیکرٹری ابوالحسن فیروز آبادی کے. ایرانی عہدیداروں نے اس کے بعد ہفتے کے روز انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا جب پیٹرول کی قیمت میں اچانک اضافے کے بعد ملک گیر سطح پر ہونے والے ہلاکت خیز احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے. اس بندش اور اس کے نتیجے میں رابطوں میں خلل پڑنے سے ایرانیوں کے لیے باہر کی دنیا سے بات کرنا مشکل ہو گیا. ایرانی سرکاری خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ عہدیدار متعدد علاقوں میں انٹرنیٹ کو بتدریج بحال کر رہے ہیں, جن میں جنوبی صوبہ ہرمزگان شامل ہے جہاں بڑی بندرگاہ بندر عباس موجود ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت راشد نقوی کی طرف جاتے ہیں. یہ سینئر تجزیہ کار ہیں, اس وقت ایران میں ہیں. اور نقوی صاحب, آپ ذرا صورتحال بتائیے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ, ایران خود تیل پیدا کرتا ہے, ایسا کیوں ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی, راشد نقوی ہمارے ساتھ ہیں ایران سے. جی راشد نقوی, جب تک ہم آغا مسعود سے بات کرتے ہیں اور مسعود صاحب جب تک ہم رابطہ کریں راشد نقوی سے، وہی سوال کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن ایسا کیوں ہوا ہے کہ ایران نے جو خود تیل ایکسپورٹ کرتا رہا ہے کہ اس نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ پروڈیوسر بتا رہے ہیں راشد نقوی لائن پر ہیں. راشد صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران خود کفیل رہا ہے اور تیل ایکسپورٹ کرتا رہا ہے تو تیل کی قیمتوں میں کیوں کر اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس وقت ایران کے اندر جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ ارد گرد کے ممالک سے بہت ہی کم ہیں، یعنی 50% سے بھی کم ہیں. اب تک وہ ممالک کے جہاں پہ جیسے آپ نے اشارہ کیا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی، تو ایک تو یہ کہ پہلے سے تیل کی پرائسز کم ہیں اور گزشتہ 3 سالوں سے تمام تر سینکشن مشکلات کے باوجود کسی طرح کی کوئی تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا تھا بلکہ سبسڈی دی جا رہی تھی. تو ابھی اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تو اس میں پہلے سے ایک ذہنی آمادگی تھی خود حکومت کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی، اور ساتھ یہ بھی کنوے کیا گیا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا آمدنی ہوگی اس کو دوبارہ عوام کو جو سبسڈی واپس لی گئی ہے اس کے مقابلے میں نقد پیمنٹ جو ہے منتھلی بیسس پہ ہر شہری کو کہ جو اس معیار پہ اترے گا وہ تقریباً وہ 70-80% جو ایران کے شہری ہیں اس معیار پہ ہیں، تو اس کو وہ جتنی آمدنی اضافی ہوگی وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، اور وہ شروع بھی ہو گیا، 2 دن سے وہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس وقت کیونکہ خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں عراق کے اندر مظاہرے چل رہے ہیں، لبنان کے اندر چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا ایرانیوں نے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ کامیاب اس لیے بھی نہیں ہو سکے کہ ایک تو وہ پرائز کے عنوان سے جو ایشو تھا وہ بھی دب گیا، اور ساتھ ہی وہ جو ایک مخصوص گروہ ہے جو ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے اور جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے وہ اس طرح کے ہنگامے کرتے ہیں اور بڑے شدید قسم کے وہ مظاہرے کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ، تو وہ پچھلے ایک سال سے پچھلے سال بھی تھوڑا سا انہوں نے اپنا اظہار کیا تھا پھر دب گئے، تو اب ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی قوت کا اظہار کیا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکام اظہار کیا اور عوام کی نفرت کا شکار ہو گیا، کہ عوام کا جو اصل ایشو تھا اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی اور اسی پکڑ دھکڑ میں بات شروع ہو گئی اور بینکوں میں اور اس طرح کے جلاؤ گھراؤ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی اپوزیشن نما کوئی چیز تھی بھی یہاں پہ تو اس نے موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا نا، شاید ان کی خواہش یہ تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، تو پورے ایشو کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا.
آغا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آغا مسعود جی. اچھا تو یہ بتائیں کہ جس انداز میں ایران نے ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹا ہے جو کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اس پر ایک غیر جانبداری سے بات کیجئے، آپ کا کیا خیال ہے، کیسے رد عمل کیا آیا ان کا؟
دیکھیے میں نے مطلب یہ کہ جو ہمارے جاننے والے ایران میں ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ ہے کہ جو روزمرہ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ہر چند کے موجود ہیں، وہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ کہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ پریشان ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں، یہ بالکل راشد نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ایران کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی ناتواں ہے اور کمزور ہے، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ عوام کو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل کی جو قیمتیں اگر بڑھا دی جاتی ہیں تو اس سے تھوڑا بہت ریلیف ملے گا، لیکن اب تک جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسی صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، اور جو مہنگائی کا دباؤ ہے اور جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مظاہرے جو ہیں میں سمجھ رہا ہوں، جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تو ایران میں نہیں ہوں، میں پاکستان میں ہوں اور انہیں کی میڈیا کو میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مظاہرے جو ہیں فی الحال رکنے والے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تیل کی آمدنی کو آپ تقسیم بھی کریں یا اس کی جو زائد آمدنی ہے اس میں تقسیم بھی کریں تو اس کا جو فارمولا ہوگا اس کی جو حکمت عملی ہوگی وہ اتنی جلدی جو ہے سامنے نہیں آئے گی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال برقرار رہے گی. دوسری طرف حکومت ایران سمجھتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیرونی ممالک سے اس قسم کا مطلب کچھ عندیہ لیتے ہیں اور وہ مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو صورتحال اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو بیرونی عوامل کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ایرانی کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو حالات ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور یہ اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دباؤ ہے وہ اقتصادی مسئلہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شہر کی یا کسی گاؤں کی
جی آغا مسعود اس وقت ہمارے ساتھ بول رہے ہیں. جی 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 جی
تو ظاہر ہے کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے اس پہ خود ہمارے صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو اس سلسلے میں پیش پیش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, خمانی صاحب کا اپنا ایک سوچ ہے, وہ ایک بہت بڑے رہبر بھی ہیں اور یہ ان کی بڑی عزت و تکلیم بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں جو تکلیفیں ہیں ان کو کون دور کرے گا, اور یہی وہ سوال ہے جو ایران کے ہمارے دوست ہم سے کرتے رہتے ہیں.
راشد نقوی, آپ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بین الاقوامی جو اس وقت ایک نقطہ نظر ہے ایران کے بارے میں وہ بتاؤں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران بہت زیادہ بیرونی ممالک میں فوجی مداخلت کر رہا ہے اور اس پہ اخراجات کچھ زیادہ ہی خرچ ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟
دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے نا کہ مثلا آپ امریکہ میں بیٹھ کے اگر یہ بات کریں تو پھر تو بہت ہی موجود ہے. ممکن ہے کوئی ایسا ملک کہ جو واقعا کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کر رہا تو وہاں پہ تو شاید کسی حد تک یہ بات صادق آئے. لیکن امریکہ کی حالت دیکھیں, اس وقت کس ملک میں اس کی مداخلت نہیں ہے, فوجی مداخلت ہے اور باقاعدہ فوجی اڈے ہیں اور کئی جنگیں جو ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے جو ہیں وہ شروع ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی ایران سے اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ایران اگر کہاں پہ مداخلت ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے انٹرنیشنل میڈیا جس ایشو کو اٹھا دے اسی طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے. اگر ہم شام کی مثال دیتے ہیں, اگر عراق کی مثال دیتے ہیں, یا آپ یمن کی اس وقت جو ہے مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں, تو بیس تلاش کریں نا کہ یہاں پہ یہ مشکلات کس نے ایجاد کی ہیں, شام کے اندر یہ کس نے کیا ہے, عراق کے اندر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے, یا خود یمن کے اندر کیا یہ سعودی عرب نے شروع نہیں کیا. اگر وہاں پہ کوئی ریئیکشن آ رہا ہے, اور فرض کریں ایران کی مداخلت بھی ہے جو کہ آپ کسی انداز سے سمجھ نہیں آتی, بعض میں انسان حیران ہوتا ہے کہ میڈیا کس طرح چیزوں کو پیش کرتا ہے. وہ یمن کے جس کے اندر زمینی, فضائی, سمندری ہر طرف سے ناکہ بندی ہے, میڈیسن بھی نہیں جا سکتی, تو وہاں پہ ایران کیا کسی معجزے کی مدد سے وہاں پہ میزائل پہنچا رہا ہے یا کس طرح پہنچا رہا ہے؟ یعنی میڈیسن تو نہیں پہنچ سکی لیکن ایران کی اس طرح پہنچ سکی. اچھا آپ عراق کی مثال دیں کہ عراق میں انوالومنٹ ہے جی ایران کی. اب عراق کے اندر دیکھیں کہ کس نے داعش وہاں پہ پیدا کی, کس نے جا کے وہاں پہ امریکہ کی طرف سے, اگر نہیں ہوں تو واضح طور پہ سمجھ جاتے ہیں.
باہر کیف, آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ایک اعتراف تو ہے, لیکن بہت شکریہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. نہیں منوانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے راشد نقوی جو ایران میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تھے پاکستان میں ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں فلمی صنعت کے آغاز سے ہالی ووڈ میں غلامی کا موضوع فیچر فلموں کا ایک حصہ رہا ہے، لیکن حال ہی میں یہ تبدیلی آئی کہ ان فلموں کو غلاموں کے نقطہ نظر سے بنایا جانے لگا، اور اب فلم ہیریٹ خواتین غلاموں کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ اس فلم کا محور ہیریٹ ٹیوبمن ہے، جو اپنی غلامی سے بھاگ نکلی تھیں۔ ٹیوبمن نے ایک فلاحی نیٹ ورک انڈر گراؤنڈ ریل روڈ میں نمایاں کردار ادا کیا، جو غلامی میں جکڑے افریقی امریکیوں کی مدد کرتا تھا کہ وہ غلامی سے آزاد امریکی ریاستوں اور کینیڈا کی طرف بھاگ سکیں۔ وائس آف امریکہ کی پینیلوپ پاولا کی رپورٹ کی تفصیل سنیے۔
There's not much time. You got to be miles away from here for dawn.
Where is she? کیسی لیمنز کے فلم ہیریٹ کا محور نوجوان غلام ہیریٹ ٹیوبمن ہے، جو اپنی آزادی کے سفر پر ہیں۔ ٹیوبمن نے ایک جنوبی ریاست میں واقع ایک پلانٹیشن یعنی زراعتی فارم سے راہ فرار اختیار کی تھی، اور تنے تنہا شمال کی جانب 100 میل کا سفر کر کے فلاڈیلفیا پہنچی تھیں، جہاں انہوں نے غلاموں کی مدد کرنے والے ایک نیٹ ورک انڈر گراؤنڈ ریل روڈ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ نیٹ ورک غلاموں کو بحفاظت شمال کی طرف آزادی کے حصول کے لیے جانے میں مدد دیتا تھا۔ وہ 13 بار واپس لوٹی تاکہ دوسرے غلاموں کو بچا کر لے جا سکیں، اور اس کا آغاز انہوں نے اپنے خاندان سے کیا۔
Do you know what would happen if you got caught? You got lucky, Harry.
لیسلی آڈم نے ولیم سٹیل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ ہیریٹ کو خبردار کر رہی ہیں جو مزید غلاموں کو بچانے کے لیے واپس جانا چاہتی ہیں۔ آڈم کا کہنا ہے کہ آپ جانتی ہو نا کہ اگر آپ پکڑی گئی تو کیا ہوگا، ابھی تک تو قسمت نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ ہیریٹ کا کردار سنتھیا اریبو نے نبھایا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تو میں اپنے ہی بل بوتے پر یہ کام کرتی آئی ہوں، آپ مجھے یہ نہ بتائیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ فلم ساز کیسی لیمونز کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہالی ووڈ ٹیوبمن کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔
A woman who is this brave and this strong and this single-minded and this
فلم ساز کیسی لیمنز کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو بہادر ہے اور مضبوط ہے، اور جس کا دماغ ایک ہی نقطے پر غور کرتا ہے۔ وہ جرات مند ہے، اور میرے خیال میں یہ بہترین وقت ہے کہ ہم خواتین کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہ بہترین وقت ہے جب امریکی ہیروز کی جرات اور بہادری کی ستائش کی جائے۔ غلامی کے بارے میں غلاموں کے نقطۂ نظر سے بنائی جانے والی حالیہ فلموں میں فلم ساز اسٹیو میک کوئن کی فلم 12 Years a Slave بھی ہے، پھر فلم ساز نیٹ پارکر کی دا برتھ آف اے نیشن بھی اسی موضوع پر بنائی گئی ہے۔ 12 Years a Slave سولومون نارتھپ کی کہانی ہے، جو نیو یارک سے تعلق رکھنے والے ایک آزاد سیاہ فام تھے، اور جنہیں اغوا کر کے جنوب میں غلامی کے لیے فروخت کر دیا گیا۔ نارتھپ نے 12 سال غلامی میں گزارے اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے۔ 2016 میں دا برتھ آف اے نیشن میں فلم ساز نیٹ پارکر نے ایک اور تاریخی شخصیت نیل ٹرنر کی عکاسی کی، جو ایک مبلغ تھے جن کے سفید فارم مالک نے انہیں غلاموں کی تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کیا کہ وہ سفید فارم افراد کی اطاعت کریں۔ ٹرنر نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران ظلم و ستم کو دیکھا، اور پھر غلام رکھنے والوں کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ ایک ایسے وقت پر جب می ٹو تحریک کا دور ہے، ہیریٹ ایسی پہلی فلم ہے جس میں خاتون غلام کو محور بنایا گیا۔ سنتھیا اریبو نے ہیریٹ کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ بتاتی ہیں،
یو سی ہیریٹ ایز اے وومن، ناٹ جسٹ ایز دی سپر ہیرو۔
اداکارہ سنتھیا اریبو کہتی ہیں کہ آپ ہیریٹ کو ایک خاتون کے طور پر دیکھتے ہیں، ہیرو کے طور پر نہیں، اور چونکہ آپ اسے عورت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس کا سپر ہیرو ہونا اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کام بھی وہ کرتی ہیں وہ ایک فرد اور ایک انسان کے طور پر کر رہی ہیں۔ فلم میں ہیریٹ کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن تنقید بھی موجود ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ناٹ مائی ہیریٹ کا ہیش ٹیگ استعمال کرنے والے اریبو کے مرکزی کردار نبھانے پر تنقید کر رہے ہیں، جو نائجیرین نژاد انگریز اداکارہ ہیں، اور وہ امریکی ہیرو کے کردار کو ادا کر رہی ہیں۔ جارج میسن یونیورسٹی کے میڈیا پروفیسر رچرڈ ٹی کریگ کا کہنا ہے کہ ناظرین سفید فام مددگار جیسے فارمولے کے حوالے سے حساس ہیں، جو ممکنہ طور پر فلم کی مصدقہ آوازوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
part of the developing nature of telling these stories, especially sensitive stories, you know.
George Mason University ke professor Richard T. Craig ka kehna hai ki ye is nauiyat ki kahaniyon ko bayan karne ki ubharti hui sinf ka ek hissa hai, khaas taur par hassas andaaz ki aisi kahaniyan jo aap jante hain, jo amreeki tareekh mein ek maqam rakhti hain, aur ek aise waqt par jab amreeka ko apni aisi kuch cheezon par fakhr nahi tha. isliye jab bhi aisi behas ka aagaaz hota hai jahan gulami ka mauzu samne ho aur kahani ko bayan kiya ja raha hai, to میرے خیال میں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تنقید کے باوجود ہیریٹ نے اپنے ابتدائی ہفتے کے اختتام پر $12 million کی آمدن حاصل کی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔